بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عقيدة طحاوي شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه كي عقيداهم بشلي كي مهينو سي غالبا كي سالون سي هم پر رہے ہیں آج کی نشست بروز جمعرات 14 جمادی الاولی سن 1436 و آج کی نشست کا انعقاد کرتے ہوئے ہم جہاں پر پچھلے درس میں رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں امام صاحب کے اس قول پر ہم رک گئے تھے افعال العباد خلق اللہ و کسب من العباد بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور بندوں کے کسب کردہ ہیں اور کچھ غلط فہموں کا ازالہ کر رہے تھے امام ابن عبد العزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے تین غلط فہم کا ازالہ ہم کر چکے ہیں اور تین غلط فہمیاں کیا تھیں آپ کچھ بتا رہے تھے عامر بھائی پہلی غلط فہمی یہ تھی کہ جبری جو گروہ ہے جو جبر کا عقیدہ رکھتا ہے اور جبر کا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انسان مجبور ہے جبر کا لفظ مجبوری سے لیا گیا ہے انسان مجبور اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کر دیا ہے انسان مجبور ہے اس کا اپنا کوئی بھی ارادہ کوئی بھی مشیت کوئی بھی فعل نہیں ہے جو کچھ کرتے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے سب کچھ کرانے والا ہے تو انسان کا اپنا ذرے برابر بھی کوئی اختیار نہیں باقی ہے اسے کہتے ہیں جبر کا عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ کون لے کے آیا یہ بد عقیدگی کون لے کے آیا الجہم بن صفوان جہم بن صفوان یہ وہ بدعتی شخص تھا جس نے جہمیت کی بنیاد رکھی اور جہمیت کی بنیادوں میں سے جبریہ یا جبر کا عقیدہ بھی ان کی بنیادی عقائد میں سے ہے اور جبریوں کے غلط فہمی جبر کا عقیدہ جبر کا تقدیر سے کیا تعلق ہے انہوں نے تقدیر کی اس بات میں غلو سے کام لیا کہ انسان کا اپنا کوئی باقی اختیار نہیں ہے جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور بطور دلیل سب سے پہلے غلط فہمی کیا انہوں نے بیان کی سورۃ الانفال آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جب پھینکا جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں پھینکا سوری 117 ہے سوری 17 ہے اچھا انفال آیت نمبر 17 بارک اللہ فیک تو اس آیت کریمہ میں جبری نے کیا کہا اس آیت کریمہ سے کہاں پہ شاہد ہے ولیکن اللہ رمى آخری لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی برابر ریت اٹھائی اور یہ فرمایا شاہت الوجوہ فرمایا اور اس مٹی کو پھینکا اور وہ مٹی جو ہے جتنی مشرکین تھے سب کی آنکھوں میں گئی سب کے چہروں پر یہ مٹی جا کے لگی تو پہلی یہ غلط فہمی تھی اس کے جواب میں کیا کہا دو جواب دیے تھے کیا جواب تھا پہلا پہلا جواب یہ تھا کہ پھینکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پھینکنے کی ابتدا بھی ہوتی انتہا بھی ہوتی ہے تو پھینکنے کی ابتدا پھینکنا ہوتا ہے یعنی ہاتھ سے چیز کو چھوڑ دینا اور دوسرے اور انتہا کیا ہوتی ہے اس چیز کو اس کے ٹارگٹ پہ لگنا صحیح جگہ پہ لگنا جہاں جس طرف اسے یا جس کے لیے اسے پھینکا گیا ہے تو ابتدا انسان سے ہوئی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے انہوں نے خود پھینکا اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے پھینکا ہے لیکن مشرکوں کی آنکھوں تک پہنچنا ہر مشرک کی آنکھ تک پہنچنا یہ کس نے پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکنے کو انکار نہیں کیا وہ مار رمیت اذ رمیت پہلے نفی پھر اثبات ہے یعنی پھینکا تو ہے لیکن حقیقتاً اس مٹی کو پہنچانے والا مشرکین کی آنکھوں تک آپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہے دوسرا جواب اس سے لوازم باطلہ لازمی آتے ہیں کیا لوازم باطلہ ہے کوئی بھی نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو حقیقتاً کیا ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتے وما صلیت ولکن اللہ صلی وما صمت ولکن اللہ صام اچھا وما سرقت سرقت ولكن اللہ نعوذ باللہ سرقہ کو کہہ سکتا ہے, وما زنیت زانی کے بارے میں یا چور کے بارے میں, ڈکیت کے بارے میں, قاتل کے بارے میں, تو پھر لحاظ میں باطل ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ بات سرے سے غلط ہے. دوسری غلط فہمی, اس پہلی غلط فہمی میں دوسری کیا تھی, کس کی تھی؟ قدریہ کی. جو تقدیر, تقدریہ کون ہے, کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کرنے والے. تقدیر کا انکار, تقدیر کا کیا انکار کیا ان لوگوں نے, کیا عقیدہ ان کا؟ انسان خود اپنے خود مختار ہے, سو اپنے فعل کے خود پیدا کرنے والے, اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں انسان کے عمل میں, انسان کے کردار سے اللہ تعالیٰ کوئی دخل نہیں. انسان خود اپنے عمل پیدا کرتا ہے اور وہ خود 100% خود مختار ہے. بالکل ضد ہے جبریہ کی. پہلے جبر کا ایک عقیدہ نکلا, اس کی ضد میں قدریہ کا عقیدہ نکلا, اور انہوں نے اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں تھوڑا سا جھانکا ہوتا اور سلف صالحین کی سمجھ کو اپنایا ہوتا تو کبھی قدریہ سے غلطی نہ ہوتی جبریہ اور جہمیہ کے رد میں. انہوں نے بھی اپنے عقل سے کام لیا, انہوں نے بھی اپنے عقل سے کام لیا, اور دونوں کو اپنے عقل کو آگے کرتے کرتے دونوں جو ہیں وہ گمراہ ہوئے. کیا ثبوت ہے ان کا, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اس کی دلیل کیا ہے, غلط فہمی کیا تھی؟ غلط نہیں, شیخ نے اب یہاں پہ دلیل بیان کی ہے. کیا دلیل تھی؟ جو دلیل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں, ان کی غلط فہمی کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ کہتے ہیں بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والے سب سے افضل اور احسن پیدا کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے خود ثابت کیے ہیں, انہیں پیدا کرنے والے میں انسان خود اپنے اعمال کو پیدا کرنے والے, خالق اپنے اعمال کا. تو یہاں پر تو ثبوت ملتا ہے کہ انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے. اس کا جواب, سب سے پہلا جواب کیا ہے؟ اس خلق سے کیا مراد ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ عدم سے خلق میں لے کے آتا ہے وہ مراد ہے, یا مصورین یا مقدرین؟ یعنی انسان جب بچہ پیدا کرتا ہے تو کیا وہ خود ویسے پیدا کرتا ہے عدم سے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ عدم سے انسان کو لے کے آتا ہے؟ نہیں, ایک موجودہ چیز کو اللہ تعالیٰ حکم سے مل جاتے ہیں, خلیہ مل جاتا ہے آپس میں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس کو بھی خلق کہا گیا ہے لیکن وہ عدم سے وجود میں لانے کا خلق نہیں ہے, جوڑنے والا خلق ہے. جیسے کہ انسان کو ٹیبل بناتا ہے تو اصل را مٹیریل پہلے سے موجود ہے, انسان نے پیدا, لکڑی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ انسان نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب وہ لکڑی کو توڑ کے کاٹ کے جوڑ کے ٹیبل بنانا یہ بھی تو صنع ہے, خلق ہے. لیکن کیا اس سے یہی مراد ہے کہ جسے درخت کو پیدا کیا ہے یہ ویسے ہی پیدا کرنا جیسے کسی نے درخت کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, ٹیبل کا بنانا کسی موجودہ چیز کو جوڑنے سے یہ بھی خلق ہے, یہ بھی صنع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عدم سے وجود میں لانا وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ دو غلط فہمی ہو گئی. ٹھیک ہے, تیسری غلط فہمی, پہلی غلط فہمی میں کیا تھی؟ جبریوں کی ایک اور غلط فہمی ہے. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انسان اپنے عمل سے جنت میں جاتا ہے, نہیں جاتا ہے, کیونکہ انسان مجبور ہے. تو انسان کا جب عمل اپنا نہیں ہے تو پھر جنت میں اپنے عمل سے جاتا ہی نہیں ہے. وہ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ حدیث. کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا, اپنے عمل سے داخل نہ ہوگا. تو کسی نے عرض کی ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ کیا فرمایا؟ میں بھی نہیں, الا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم سے, اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دے. تو انہوں نے یہ کہا جبریہ نے, جو جبر کا عقیدہ رکھتے, کہ انسان جب مجبور ہے اپنے عمل, عمل تو انسان اللہ نے خود پیدا کیا, اس لیے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں کیوں داخل ہوگا؟ اللہ خود داخل کرتا اپنی مرضی سے, کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اللہ نے اس نے پیدا کیا, اس نے جنت لکھی ہے, وہ جنت میں داخل کرے گا. یہ جنت یا دوزخ بغیر کسی حکمت کے, خود انسان خود مجبور ہے اللہ کی مرضی سے, کس کو جنت میں داخل کی کس کو دوزخ میں داخل, اس کی مرضی ہے. انسان کے اپنا کوئی ذرے برابر اختیار نہیں ہے, عمل بھی انسان کا اپنا نہیں ہے. جب عمل اس کا اپنا نہیں ہے تو پھر جنت میں دوزخ کا کیا عمل سے تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اور اس کی ضد میں چوتھی غلط فہمی, اس پہلے غلط فہمی میں قدریہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انسان جنت اپنے عمل سے ہی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں انسان کے عمل میں. اور کیا ثبوت میں پیش کیا؟ قرآن مجید کی آیت کون سی؟ صفات, آیت نمبر 96. کون سی ہے؟ بارک اللہ فیک, واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. کیا کرتے ہو؟ عمل کرتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ نے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. نہیں یہ آیت نہیں ہے, یہ آیت نہیں ہے. کون سی آیت ہے؟ یہ بعد میں ہے. اس سے پہلے کون سی آیت ہے جنت میں؟ کون سی؟ ادخل الجنت بما کنتم تعملون, جنت میں داخل ہو. ہاں, اس وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے, جو تم کرتے آئے ہو, عمل کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس آیت کریمہ میں وہ کیا کہتے ہیں, کیا ثبوت ہے؟ سورۃ الانعام, سورۃ النحل آیت 32, کیا کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے, کیا ثبوت لیتے ہیں؟ کہ انسان اپنے اعمال سے ہی جنت میں جاتا ہے. ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو, کنتم تعملون, اپنے اعمال کے سبب, بلکہ وہ کہتا ہے اپنے اعمال کے بدلے داخل ہو جاؤ. تو دونوں گروہ کے پاس ایک دلیل ہے, دونوں نے جمع نہیں کیا. جبریوں نے حدیث کو لیا, قدروں نے آیت کو لیا, اور دونوں کو جدا کر دیا. اس نے جواب دونوں کو بھی ملا دیا. جواب ان دونوں کا کیا ہے کہ جو حرف الباء ہے بما کنتم تعملون آیت میں و بعملہ حدیث میں, دونوں حرف الباء میں فرق ہے. جو حدیث میں با ہے وہ آیت میں نہیں ہے, جو حدیث میں ہے وہ بدلے کی با ہے, عوض, جسے بدلہ کہتے ہیں. کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کے بدلے جاتا ہے کبھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں کیا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ, اتنی وسیع جنت ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو ہمارے عمل ہیں کیا؟ اس لیے عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے, اسے نفی کر دی گئی ہے. اور آیت کریمہ میں جو اس کو ثابت کر دیا گیا کہ انسان عمل سے جنت میں جاتا ہے, یہ باب سببیہ ہے کہ انسان جنت میں اپنے عمل کے سبب, عمل کے ذریعہ جائے گا. جب دونوں کو ملاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوتا, یعنی عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے, لیکن سبب ہے, عمل سبب ہے جنت میں جانے کا. یہ چار غلط فہمیاں تھیں. پھر انہوں نے یہ کہا معتزلہ نے, جب, اور اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم کرتے ہو, اللہ خلق ما تعملون, جب انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے نا خود مختار ہے, اور اس کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا کیا ہے, تو سورۃ صفات کے 96 جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ما تعملون, اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے اسے پیدا کیا ہے. تو یہ اس آیت کریمہ میں واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. دوسری غلط فہمی انہوں نے کہا, جب اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا کیا ہے اور انسان برائی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اللہ نے اس کے گناہ کو پیدا کیا پھر اسے سزا کیوں دیتا ہے؟ جب اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, اس کے ہر عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, خالق ہے اللہ تعالیٰ, جب اس کے گناہگار کے گناہ کو پیدا اللہ نے کیا, سزا اس کو کیوں دیتا ہے پھر؟ یہ غلط فہمی ہے. اس کا جواب کیا دیا تھا؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو فطرت تو پیدا کیا
اس سے پہلے نہیں.
پیدا تو عمل کو اللہ کرنے والا ہے, لیکن
وہ الگ ہے. جواب بڑے, یہ ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جو دیکھیں اجمالی جواب ساری غلط فہمیوں کو بتا دوں پہلے آپ کو, تاکہ مسکنسیپشن باقی نہ رہے. جو چار مرتبے ہیں نا وہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ چار مرتبے بنے کیسے ہیں؟ دلیل موجود ہے اور بدعتوں کا رد کرتے کرتے چار مرتبے بنے ہیں. اب یہ چار مرتبے تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں کہ غلط فہمی کے ازالہ کرتے کرتے ان چاروں کی ترتیب کیسے آئی ہے وجود میں. اصل جواب تو جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں جبر اور قدر کی چار اب بتا دیں, بات ختم ہو گئی ہے. اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. لیکن اب یہ چار ترتیب سے کیسے آئے؟ دلیل تو موجود ہے قرآن سنت میں, ٹھیک ہے نا, اور مخالفین کے جواب دیتے دیتے جواب یہی چاہ رہے ہیں. لیکن جب تفصیل سے ہم آتے ہیں تو یہی ترتیب سامنے آتی ہے. اب اس ترتیب کی طرف ہم جا رہے ہیں, ورنہ دو لفظوں میں کہنا تھا. اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا اپنے سابق علم میں کہ یہ اسی کا لائق ہے, نالائق انسان ہے, اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ جو گناہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کرنے کی توفیق دی ہے. بات ختم تھی. لیکن اب تفصیل کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان چار جو مراتب ہیں, علم ہے, پھر کتابت ہے, پھر مشیت ہے, پھر خلق ہے, یہ چار جو ہے مراتب قدر کے غلط فہمی میں کیسے فٹ ہوتی ہیں. تو سوال یہ تھا, جب اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور گنہگار کا بھی خالق ہے, گنہگار کے جو گناہ ہیں ان کا بھی خالق ہے, نافرمانوں کا بھی خالق ہے, پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ اس کے جواب میں دو میں نے بتایا تھا. سب سے پہلے نہیں گناہ تو ہے, گناہ جو کر رہے ہیں شخص جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ اس کی سزا ہے سابقہ گناہ کی. پہلے گناہ اس نے کیا ہے نا, اب گناہ کو پیدا کرتا ہے, گناہ کی وجہ سے پھر گناہ. تو جو ایک گناہ ابھی چوری کی ہے, اس سے ابھی کیوں چوری کی ہے؟ چوری فعل ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے کہ وہ چوری کرے, اس کے فعل کو پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. کیوں چوری کی ہے؟ سابقہ گناہ کی وجہ سے, جو پہلے کیا اس سے پہلے گناہ. اس سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ کوئی سب سے پہلا ہوگا نا, اگر ہم تسلسل سے جائیں کہیں پہ رکاوٹ تو ہوگی نا. تو دوسرا جواب یہ تھا کہ سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ جس کو سزا دے گی. بارک اللہ فیک. سب سے پہلے جو اس نے غلطی کی ہے, جو اس کا گناہ ہے, اس بندے کا جو گناہ, جو گنہگار ہے, سب سے پہلے غلطی یہ تھی کہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے, جس مقصد کے لیے پیدا کیا, اس نے اس مقصد پہ عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیا. مقصد کیا تھا؟ اپنی توحید کے لیے, اخلاص کے لیے. دلیل کیا ہے؟ وما خلقت الجن الا ليعبدون. ایک منٹ, یہ پہلے, یہ جو شیخ صاحب نے بیان نہیں کیا یہاں پہ, دو چیزیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں شرح میں. پہلے بیان کیا ہے کہ انسان نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے جسے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے, اس لیے اس کو سزا مل رہی ہے گناہ کی. مقصد کیا تھا, کیوں پیدا کیا گیا؟ ان یعبد وحده لا شریک له والاخلاص له. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس فطرت پہ پیدا کیا, اس فطرت کے بھی اس نے خلاف عمل کیا. فطرت کیا, کس چیز پہ فطرت تھی؟ اللہ کی محبت فطرت ہے. تعلیہ کہ اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود سمجھنا, کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, اور اپنی فطرت سے انسان جاتا ہے کہ انسان کے دل جو عمل کرتے ہیں کھینچا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اور والانابت الیہ, اور غلطی کر کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ندامت ہو کے اگر رجوع کرو توبہ کرنا, یہ فطرت انسان میں موجود ہے. ندامت جو ہے, محبت جو ہے, تعلیہ اللہ تعالیٰ کی, یہ ساری فطرت موجود ہے. جب اس نے اس کے خلاف عمل کیا ہے, اس کی پرواہ بھی نہیں کی, پھر اس کو ان دونوں چیزوں کی, دونوں چیزیں کیا ہیں؟ خلق کا مقصد اور فطرت جو اللہ, جس پہ اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اس پہ عمل نہیں کیا, اب سب سے بڑی برائی اس نے کی ہے. باقی چھوٹی موٹی جتنی بھی غلطیاں وہ ہیں, یہ سب سے بڑی برائی اس نے کی ہے. اب اس کی سزا مل رہی ہے, ایک غلط, ایک گناہ, پھر دوسرا گناہ, پھر اس سب مل کے تیسرا گناہ, پھر سب مل کے چوتھا گناہ. یہ تسلسل جاری ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں پلٹتا اپنے رب کی طرف. ٹھیک ہے نا, یہاں تک پہنچے تھے. تیسری غلط فہمی یہ تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں, جس مقصد کے انسان کو پیدا کیا گیا اور جس فطرت کے خلاف ورزی اس نے کی ہے, یہ تو عدم ہے, یعنی اس نے نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, تو اللہ تعالیٰ اسے عدم کی سزا دے رہا ہے. نہیں ہے نا, معدوم چیز ہے, نہ کرنا عدم ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں, اس سے پہلے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے اور اس کے عمل کو, اور اس کا نہ کرنا جو عمل ہے, اسی بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ نہ کرنا عمل ہے, اسی بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو پھر اسے سزا کیوں دیتے ہو؟ پھر اس کے جواب میں کیا کہا تھا, کسی کو یاد ہے؟ سوال ہی فاسد ہے. سوال کیوں فاسد ہے؟ کیونکہ عدم جو ہے وہ غیر موجود ہے, جو غیر موجود اس کا فاعل کوئی ہوتا ہے, فعل فاعل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا, جب فعل ہی نہیں تو فاعل کہاں سے آ گیا؟ تو پھر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نہیں اس کی. اگر فعل ہوتا تو تب ہم کہتے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو عدم محض وہ شر ہے, اور خاص طور پہ جس مقصد انسان کو پیدا کیا گیا اس کو چھوڑنا, اور جس فطرت پہ اس کو پیدا کیا اس کو خلاف عمل کرنا, یہ شر محض ہے, عدم ہے, اور عدم شر محض ہے. اور حدیث میں کیا ہے, وہ شر لیس الیک, شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ جو عدم ہے وہ شر ہے, نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے, اس نے خود انسان نے کیا. آج کے درس سے جو باقی غلط فہمی آئیں گے شروع کرتے ہیں. چوتھی غلط فہمی, انہوں نے کہا یہ جو اس نے چھوڑا ہے, ترک کیا ہے, کیا ترک کیا ہے؟ جس مقصد اسے پیدا کیا گیا, جو سب سے بڑی غلطی ہے, سب سے پہلی غلطی, جس مقصد اسے پیدا کیا گیا اور جس فطرت کے خلاف ورزی اس نے کی ہے, یہ جو ترک ہے, یا تو امر وجودی ہے, موجود ہے, اور اگر موجود ہے تو پھر ہماری وہی پھر بات ہے کہ موجود ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتا ہے, یا یہ عدم ہے, اور اگر معدوم ہے جیسے کہ تم کہے تو پھر معدوم سے سزا کیوں دیتا ہے؟ تو دونوں صورتوں میں سزا نہیں ہونی چاہیے, سزا دینا دونوں صورتوں میں ظلم ہے. دوبارہ وہ کہتے ہیں, اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ انسان کی سب سے پہلی غلطی, انسان کی غلطی گناہ کی وجہ اور گناہ ہے سزا, پھر اور گناہ ہے, پھر سب سے پہلا گناہ. سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ جس مقصد پیدا کیا گیا اسے ترک کرنا. یہ جو ترک ہے, موجود ہے یا معدوم ہے؟ ہم نے ابھی کہا کہ معدوم ہے, فاعل تو اس وقت ہوتا ہے کسی جب فعل ہوتا ہے. تو جب معدوم ہے, اگر آپ کہتے موجود ہے تب بھی ہم کہتے ہیں ظلم ہے, جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر معدوم ہے تو پھر معدوم کی سزا کیوں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ جب فعل ہی نہیں ہے وہ فاعل ہی نہیں, پھر سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے کہ اسے پھر گنہگار بنایا جا رہا ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترک سے ذرا سمجھو, ترک کا معنی کیا ہے, جو جس مقصد اس نے پیدا کیا, جو اس نے چھوڑا ہے, ترک کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. کیا ترک کا معنی اگر یہ ہے کہ اس نے کہ اس کو منع کیا گیا جو وہ چاہتا تھا, جو اس کی نفس چاہتی تھی اور ارادہ کرتی تھی اور پسند کرتی تھی, اگر اس کو اس سے روکا گیا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز موجود تھی اور اس کو موجود سے روکا گیا ہے. اللہ تعالی نے مخلوق کا ارادہ پیدا کیا ہے کہ نہیں, انسان کا اپنا ارادہ ہے, چاہت ہے کہ نہیں. اب جب اس نے نہیں چاہا تو اس نے نہیں چاہا نا. اب جس مقصد اس کو پیدا کیا گیا ہے, کیا اس کی نفس نے چاہا کہ اس مقصد کو پورا کروں؟ پہلا سوال. کیا اس نے ارادہ کیا اس مقصد کو پورا کروں؟ کیا اس کو پسند تھا اس مقصد کو پورا کروں؟ اگر یہ چیزیں موجود تھیں ہاں تو ہم اس اعتبار سے وجود ہی کہتے ہیں, یہ امر موجود ہے. اگر یہ موجود ہے تو چاہ اس نے نہیں ہے, اس بندے نے نہیں چاہا ہے, اس اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نہ چاہنے کی سزا دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف پیدا کیا ہے, اس کا ارادہ بھی اس کا موجود ہے, اس کی عقل بھی ہے, سمجھ بھی ہے, ارادہ بھی ہے. اگر اس اعتبار سے موجود ہے اور اگر اور حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے کیونکہ یہ چیز موجود نہیں ہے اور عدمی ہے, اور عدم سے مراد یہ ہے کہ اس نے نہ تو چاہا ہے, سمجھے ذرا, نہ تو چاہا ہے, نہ اس کا ارادہ کیا ہے, نہ اس کو پسند کیا ہے. ابتداءً اس بندے نے جس مقصد میں وہ پیدا کیا گیا ہے, نہ تو اس کو چاہا ہے, نہ اس کا ارادہ کیا ہے, نہ اس کو پسند کیا ہے. یہ جو عدم ہے, جو اس نے نہیں چاہا ہے, یہ سارے کے سارے شر ہیں کہ نہیں؟ اگر چاہتے تو اسباب الخیر تھے کہ نہیں؟ اب یہ جو عدم ہے یہ اسباب الخیر کی معدومی ہے. یہ جو عدم ہے اس کا نہ چاہنا عدم ہے کہ نہیں؟ یعنی جس مقصد اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس نے نہیں کیا, وہ ٹھیک ہے, اس نے کیوں نہیں کیا ہے؟ اسباب الخیر سے اس نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے کہ نہیں, خود محروم کیا کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے اس کو سزا دی گئی ہے. تو پہلا جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ سزائیں عقوبات دو قسم کی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو, دو قسم کی سزائیں ہیں. ایک وہ سزا ہے جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گنہگار بنا دیتا ہے اور گناہ پہ گناہ وہ کرتا جاتا ہے, اور یہ جو سزا ہے اس لیے اسے ملی ہے کیونکہ عدم اخلاص اور عدم انابت اور توبہ اور عدم اقبال علی اللہ, یہ اس لیے سزا ہے اس کی. وہی پہلی بات, جو سب سے پہلی غلطی ہوئی اس کی سزا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں عذاب دیا ہے, نہیں, اس کی سزا جہنم میں بعد میں ہے, اس کی سزا گناہ اس کے لیے آسان کر دیا ہے, اب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے. یہ پہلی سزا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سزا جو ہے اعظم العقوبات, اور اس سزا کا درد وہ محسوس بھی نہیں کرتا. کبھی دیکھے کہ چور چوری کرتے اس کو تکلیف ہو, میں چوری کیوں کر رہا ہوں, خوشی سے چوری کرتا ہے, زناکار زنا خوشی سے کرتا ہے, نہیں, جب تکلیف ہوتی ندامت ہوتی ہے, پھر واپسی ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف. جب تک یہ ندامت نہیں ہے تو وہ اس سزا کا درد تکلیف اسے محسوس تک نہیں ہوتی. سزا کیا ہے؟ دوسرا گناہ, اور سزا, پھر تیسرا گناہ, یہ بھی سزا. سزا میں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سزا میں درد ہے, تکلیف ہے. یہ بغیر درد کے سزا اور تکلیف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ خیر سے دور ہے, اسباب الخیر سے بھی دور ہے, تو اس کو یہ سزا ملی ہے. یہ پہلے قسم کی سزا ہے, اور اس کے لیے حجت قائم کرنا ضروری نہیں ہوتا, بغیر حجت کے, کیونکہ وہ خود گناہ کرتا جا رہا ہے, اور یہ سزا بغیر درد کے, بغیر تکلیف کے, ایک گناہ کے بعد دوسرا کرتا جاتا ہے. دوسری قسم کی سزا کیا ہے؟ یہ حجت قائم کرنے کے بعد کی سزا ہے, جس میں جسم کا دردناک عذاب ہوتا ہے, العقوبات, جیسے کہ جہنم کا سزا, جو وعید جہنم کی. تو جہنم میں جانا یا جو جہنم کی سزا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ اس غلطی کی وجہ سے نہیں جو اس نے نہیں کی شروع میں, وہ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ گناہ پہ گناہ کرنا. اس کی غلطی کی وجہ سے جو حجت قائم ہونے کے بعد اس نے عمل نہیں کیا. تو دو قسم کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اس نے ہوش سنبھالا ہے نا, ولادت سے پہلے تو وہ معصوم ہے, جب بالغ ہوا, سمجھدار ہوا, عاقل بال مکلف ہوا, تکلیف شرعی اسے ملی, تب سے اس نے نہیں کیا. ورنہ مشرکین کے بچوں کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جہنم میں وہ جائیں گے؟ نہیں, تفصیل اس کے علماء کی, ٹھیک ہے نا. اصحاب فطر کی وہی پہلے بھی بات کر چکا ہوں میں, لیکن ایک شخص مکلف ہے اس نے اس پہ عمل نہیں کہ جب سے اس کو تکلیف ملی اور عقل اور سمجھ ملی ہے. دو گناہ سمجھ آئے. دوسرے لفظوں میں پہلی سزا جو اس کو ملتی ہے پہلے گناہ کے جو اس نے کیا ہے اور اس نے اس چیز کو چھوڑ اس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے, اس کی سزا وہی جو میں بار بار کہتا ہوں فسن یسر للعسرا, ہم اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے, نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے. اب گناہ کرتا جا رہا ہے, دوسرا گناہ اس سے آسان, تیسرا اس سے آسان, کون آسان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے اس کے لیے, کیا ظلم ہے اس کے اوپر؟ نہیں, وہ چاہتا یہی ہے. ٹھیک ہے, دوسری قسم کی سزا جو ہے اس کی دلیل جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, ثمود کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا, فرعون کو عذاب دیا. نہیں, یہ کون سی سزا ہے؟ پہلی والی سزا ہے؟ نہیں, یہ وہ سزا ہے جب حجت قائم ہے, رسول بھیجے گئے, ان کو جھٹلایا گیا, پھر سزا ملی. تو دو قسم کی سزائیں موجود ہیں. تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوسری سزا دیتا ہے, نہیں, جو ترک کی سزا دی جا رہی ہے, جو سب سے پہلا گناہ اس نے کیا ہے, وہ دوسری سزا نہیں, وہ پہلی سزا ہے. اور پہلی سزا عین انصاف ہے کہ گناہ کے بدلے گناہ. آ رہا ہے یہ, وہ بھی ہے, وہ سب اس کے بارے میں. لیکن شیخ صاحب نے ایک آیت بیان کی ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں سزاؤں کو ایک آیت میں بیان کیا ہے, سورۃ الانعام آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به, جب لوگوں نے بھلا دیا جس چیز کی ہمیں انہیں آگاہ کیا تھا اور نصیحت کی تھی, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان کے لیے ہر کے دروازے کھول دیے, نعمتیں برسا دی, ساری دروازے کھول دیے سب چیز کے. فہد العقوبۃ الاولی, یہ پہلی سزا ہے کہ انسان نافرمانی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ پکڑے نہیں اسے, نعمتیں برسائے. نافرمانی کرتا ہے بندہ, اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیتا ہے, سزا ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی سزا ہے؟ سدرا کی سزا ہے نا, یہ پہلی سزا ہے. کون سی پہلی؟ گناہ کو آسان کرنے کی سزا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اسی آیت کریمہ میں حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة, یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے جو کچھ انہیں ملا پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑا. اچانک پکڑنا کون سی سزا ہے؟ دوسری سزا, دردناک سزا ہے. گناہ کرتے گئے کرتے گئے اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دیتا گیا دیتا گیا, جب پکڑا تو پھر سخت پکڑ ہوئی. تو دونوں سزائیں ہیں کہ نہیں؟ پہلی سزا اور ہے, دوسری سزا کچھ اور ہے. پانچویں غلط فہمی اسی غلط فہمی سے جڑی ہوئی, کہتے ہیں یہ جو عمل انہیں ترک کیا ہے کیا وہ خود اپنی مرضی سے کر سکتے تھے؟ توحید ہے, اخلاص ہے, انابت ہے, محبت ہے, اپنی مرضی سے اس پہ عمل کر سکتے تھے یا یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے؟ اب وہ یہ کہتے ہیں, اب جو پہلے گناہ انسان نے کیا ہے جس کی سزا اسے بار بار ملی گناہ کی, اب کیا وہ بذات خود اپنی مرضی سے اس پہ عمل کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر؟ اب دیکھیں غلط فہمی کیسے کہاں تک آ گئی ہے. اس کا جواب ایسا فرماتے ہیں نہ وہ اپنی مرضی کر سکتے تھے اس میں, بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان ہے, اور یہ سب سے بڑا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں, جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے, اور سارے کا سارا خیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور خیر میں سے کوئی شخص نہیں لے سکتا خیر جب تک اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ فرمائے, اور کسی شر سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے شر سے نہ بچائے. جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ممکن نہیں ہے تو پھر سزا کیوں دی ہے؟ پھر واپس جائے, اللہ تعالیٰ کی مشیت کب ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ لکھ دیا گیا تھا, لکھ دیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ علم تھا. تو اللہ نے نہیں چاہا, اسے توفیق تک نہیں دی اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے. اب اگلی غلط فہمی آتی ہے چھٹے نمبر, وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جب وہ خود بھی توحید اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ محبت اور انابت خود پیدا نہیں کر سکتے تھے بذات خود اللہ کی مرضی کے بغیر. اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی ہے, اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے توفیق کی طرف جانے کا. منع اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ ظلم ہے ہم کے اوپر. اس کے جواب میں ظلم کب ہوتا ہے کوئی جانتا ہے؟ جب کسی کا حق مارا جائے تب ظلم ہوتا ہے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ حق سے زیادہ دے دینا, بغیر حق کسی چیز کو, کسی شخص کو کوئی چیز دے دینا حق سے زیادہ, یہ احسان ہے, فضل ہے. کسی کو احسان سے منع کر دینا ظلم ہے یا عدل ہے؟ آپ کسی پہ احسان نہیں کرنا چاہتے, اس پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہاں پر شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا, تب ظلم ہوتا ان پر جب اللہ, اگر اللہ تعالیٰ ان کا حق ان سے چھین لیتا, یہ حق تلفی ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدس میں, حرمت ظلم علی نفسی, اور جو ظلم کی ضد ہے عدل اسے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر دیا ہے. اس لیے ایک بڑا پیارا جو فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والاحسان عدل. کسی کو حق سے محروم کرنا ظلم ہے, اور کسی کو فضل و احسان سے محروم کرنا عدل ہے. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ واضح بات ہے, بس واضح نہیں ہے میرا خیال ہے. آپ کسی کو اس کا حق دے دیتے ہیں, انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے. اس کو حق سے زیادہ دے دیتے ہیں, احسان ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو حق سے زیادہ نہیں دینا چاہتے, ظلم ہے یا عدل ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ حق سے زیادہ دینا احسان ہے, حق سے کم دینا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ظلم کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پر حرام ہے, اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. دیکھیں ہم چھوٹے سے مخلوق, جب حرام ہوتا ہے تو ہم نہیں کرتے, تو خالق جل شانہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرے. ولا یظلم ربک احد, وہ یہ کہتے ہیں, یہ بات چلو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کے حق سے نہیں روکا ہے, لیکن اس پر احسان بھی نہیں کیا ہے. اب اگلے غلط فہمی ہے نمبر 7, وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی توفیق, اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان رحمت ہے, تو پھر یہ غالب کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عدل پہ؟ احسان غالب کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت غصے پر غالب ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب غلط فہمی دیکھو, کہتے جب یہ بات ہے, بات عدل کی ہے اور فضل کی ہے, احسان کی ہے, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا اس اعتبار سے, کیونکہ حق تلفی تو ہوئی نہیں ہے, لیکن پھر احسان کیوں نہیں کیا, توفیق کیوں نہیں دی ان کو؟ وہ رزق کے بارے میں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں شیخ صاحب کیا کہتے ہیں, پہلے جواب دیتے پھر دلائل آگے آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اس مقام میں اللہ تعالیٰ جو کچھ سزا دی ہے, یہ وہ سزا ہے جس چیز کو ان کو منع کیا ہے, اور منع اس لیے کیا کہ وہ اس منع کے حقدار تھے, ان کے ساتھ عدل کیا, انصاف کیا. اب احسان اس لیے نہیں کیا اور عدل کو مقدم کیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا غصہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ غصہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل ہے یا عدل ہے؟ سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ غصہ عدل ہے, اللہ تعالیٰ رحمت فضل ہے, احسان ہے, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کی بنیاد پر عدل قائم کر دیتے, فضل نہیں کرتا. یہ وہ احکم الحاکمین ہے کہ نہیں؟ اس کی حکمت ہے. آٹھویں غلط فہمی وہ کہتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر, اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں اپنے احسان میں برابری کیوں نہیں کرتا؟ احسان میں عدم برابری تو ظلم ہے نا, احسان میں فرق رکھنا ظلم ہے. کہتے ہیں جب احسان دو کا برابر نہیں ہے, احسان میں عدم برابری ظلم ہے. میرا سوال, کیا احسان میں عدم برابری ظلم ہے عقلاً؟ شرعاً بعد میں بات کرتے ہیں. آپ کس کے ذمہ کام لگاتے ہیں؟ دو لوگ ذمہ کام لگاتے ہیں, اور ان کے لیے یہ پیسہ یہ انعام مقرر کر دیتے ہیں. دو لوگ آئے کام کیا, آپ نے دونوں کو یہ انعام دے دیا, حق مل گیا جس جو طے ہوا تھا, مل گیا نا, عدل ہے کہ نہیں؟ ایک کو آپ نے جیب سے ایک پین بھی دے دیا ساتھ, احسان ہے. دوسرے پہ ظلم ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ طے شروع سے نہیں تھا. سنیں, یہ طے شروع سے تھا کہ آپ کو دیا, جو دیا جائے گا اس کے اوپر بھی کوئی چیز دی جائے گی. طے کیا تھا؟ یہ چیز آپ کو دی جائے گی. دونوں کو ملا کہ نہ ملا؟ جو ایکسٹرا چیز ملی ہے ایک کو, کیا دوسرے پر ظلم ہے؟ ظلم کب ہوتا؟ جب پہلے سے متعین ہوتا کہ آپ کو یہ دیا جائے گا آپ کے اس عمل کے بدلے یا اس عمل کی وجہ سے. جب آپ نے اس کو وہی چیز دے دی جو جس کے لیے اس نے کام کیا ہے, تو ایکسٹرا چیز جو ہے وہ آپ کی طرف سے احسان ہے. اس کو منع کر دیا, نہیں دیا, کیا اس پہ ظلم ہے جو اس کو نہیں دیا آپ نے؟ نہیں, دونوں کو نہیں دیا, عدل ہے. ایک کو دیا پھر بھی عدل ہے. اچھا, شرعاً آتے ہیں اس کا جواب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس پر احسان کرنا چاہے جس پہ نہ کرنا چاہے. پھر وہی بات ہے, علم سب سے پہلے ہے. اس ترتیب کو دیکھیں نا آپ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ کون لائق ہے کون نہ لائق ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی مرضی اس کو, جس کو اللہ تعالیٰ فضل احسان جس پہ کرے جس پہ نہ کرے. سورۃ حدید آیت نمبر 21 میں, پھر آیت نمبر 29 میں, اور حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں, معروف روایت, کہ جب یہودیوں نے اور نصارہ نے ایک اعتراض کیا, کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ کسی یہودی کے ذمہ کام لگایا فجر سے لے کے ظہر تک, اور ان کو ایک اجر دیا, پھر ظہر سے عصر تک نصارہ کو کام دیا ان کو ایک اجر دیا, پھر عصر مغرب تک اس امت کو مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا اور ان کو دگنا اجر دیا. ٹھیک ہے, تو پھر یہودی نے کہا کہ ہمیں وقت بھی لمبا ہے, پھر گرمی کا وقت بھی ہے, اور ہمیں ایک ایک اجر ملا, ان کو ٹھنڈا وقت ہے, وقت بھی کم ہے, دو اجر ملے. اللہ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں, ہر ظلم دکھ میں حق حکم شیعہ, کیا تمہارا حق میں کوئی حق تلفی ہوئی, تمہیں ظلم کیا گیا ہے؟ کہتے نہیں. قالوا لا, قال فذلك فضل اوتیہ من نشاء, میرا فضل ہے جس کو میں دوں. سبحان اللہ, اگر ان کے اجر میں جو ان کو دیا گیا تو اس سے کمی ہوتا تب ظلم ہوتا, ان کو اجر پورا ملا کہ نہیں ملا. اب کم وقت میں زیادہ اجر دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اچھا, پھر اس امت کو کیوں خاص اللہ تعالیٰ نے چنا ہے؟ ایک اور غلط فہمی اس کے ساتھ, میں نے پہلے بھی کہا کہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, حکمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے, وہ احکم الحاکمین. اور بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں جو تقدیر کے معاملے میں پاؤں پھسلتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, وہ حکمت کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر, اللہ تعالیٰ دس چیز ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے جیسا دوسرا رب پیدا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ چھوٹا لمبا سے ایک وقت میں پیدا نہیں کر سکتا, قادر نہیں ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, اس کا تعلق قدرت سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق حکمت سے ہے, اور حکمت کا گہرا تعلق ہے تقدیر سے, قدرت سے. اگر آپ کسی انسان سے پوچھ لیں کہ اس وقت اپنی توب و بنیان اتار کے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں آپ, قادر ہیں کہ نہیں؟ جواب دیں مجھے, قادر ہیں کہ نہیں؟ چلو پھر اتارے, کیوں نہیں کرتے یار؟ قادر تو ہیں. کیا قدرت کی منافی ہے حکمت کی منافی ہے؟ اگر کوئی اتار دے یہاں پر کیا کہیں گے اسے؟ ہم لے جاؤ اسے علاج کے لیے کہیں پہ, کیونکہ اس کی عقل ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی آداب مجلس کیا ہے نہیں, تو اس کا تعلق قدرت سے ہے کہ؟ تو اس لیے میرے بھائی اس کا تعلق قدرت سے ہے ہی نہیں, اس کا حکمت سے تعلق ہے. اور یہاں پر ابھی اللہ تعالیٰ جس پر فضل کرنا چاہے, جس پہ جس سے عدل کرنا چاہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ کی مرضی ہے. اچھا پھر کہا کہ خاص اس امت کے لیے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ اللہ علم بالشاکرین, پھر وہ علم کی بات, سورۃ انعام آیت نمبر 53. شیخ فتأمل هذا الجواب, اس جواب ذرا غور فکر کریں, اب یہ بات اصل آئی ہے. یہود ہیں, نصارہ ہیں, اور امتیں ہیں, یہ امت سب سے آخری امت ہے, جنت سب سے پہلے داخل ہوگی, نہیں اجر اس امت کا زیادہ ہے اگرچہ عمریں کم ہیں دوسری امتوں کی نسبت. نبی آخری نبی, سب سے افضل نبی, رسالت آخری رسالت, سب سے افضل رسالت, یہ سارے انعامات کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اس امت پر. اس لیے ہم جب کہتے ہیں میں امتی ہوں, واللہ یہ پہچان میرے لیے کافی, اللہ کی قسم یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں, یہی پہچان میرے لیے کافی ہے. آج ہم اپنی پہچان بھول چکے, گوا چکے ہیں, اسے جب ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, یہی پہچان ہماری کافی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, اس امت میں پیدا کیا ہے, امتی بنایا ہے. اور کوئی اعتراض جب کرتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے اسے؟ ارے صلی اللہ علیہ بالشاکرین, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اچھا پھر آگے کہتے ہیں اسی میں میں نے کہا اس کا تعلق حکمت سے ہے, اس کا تعلق قدرت سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, جیسا فرماتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جس میں اگر نعمت کا بیج بو دیا جائے پھر اس کا ثمرہ شکر ملے گا, اور وہ کون سا شخص ہے جو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اس نعمت کا بیج بویا جائے کیونکہ اس نے شکر کرنا ہی نہیں ہے. کوئی عقل مند سمجھدار انسان بنجر زمین کو آباد کرتا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں ہو, وقت ضائع کرتا ہے. واللہ المثل الاعلی, اللہ تعالیٰ سابق علم میں جان چکا ہے کہ کون اس لائق ہے اور کون نالائق ہے اپنے سابق علم سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے اس کے مطابق تقدیر کو لکھا ہے, کتابت بعد میں ہے. اور اگر کوئی شخص مخلوقات میں سے بنجر زمین کو آباد کرنے کی کوشش کرے, اس پہ پیسہ بھی لگائے, اس پہ محنت بھی کرے, تو حکمت کی منافی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم سے جانتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے اور کون اس کا نالائق ہے. اگلی غلط فہمی نمبر 9, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا پھر بندے کا تو کوئی بھی عمل نہ ہوا, سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, اور کیونکہ عبد کوئی کام کر نہیں سکتا تو عبد کا بندے کا کوئی فعل ہے ہی نہیں, پھر جبر کی طرف واپس آ گئے. قدری جو تقدیر ممکن ہے, کرتے کرتے دیکھے کہاں واپس آئے, بات جبر سے شروع کی, انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جبر پہ انتہا ہو رہی ہے. جب آپ یہ کہتے کہ اللہ نے اس پہ احسان بھی نہیں کیا کیونکہ اس نے وہ اس کا لائق ہی نہیں تھا, تو لائق ہونا نالائق ہونا اس کا عمل ہے, اللہ نے اس کو خود پیدا کیا, یعنی اس کا مطلب انسان کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے, تو حقیقت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے, بندہ خود اپنے عمل کا پیدا کرنے والا حقیقتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ فعل بندے کی طرف منسوب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, جو تم خیر عمل کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. تفعلوا انتم, بندوں کی طرف ضمیر ہے کہ نہیں, نسبت عمل کی بندوں کی طرف ہے. اور اسی طریقے سے اللہ اعلم حیث یجعل رسالته, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اچھا سوری, فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, سورۃ ہود آیت نمبر 36 میں, پریشان نہ ہو جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یفعلون, اس کی مثل بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید جس میں اعمال کی نسبت عامل کی طرف ہے, فعل کرنے والے کی طرف ہے. تو انسان فاعل ہے حقیقتا, اور پھر جب انسان فاعل ہے تو انسان کے فعل عمل دو قسم کا ہے. ایک ہے وہ فعل جو اس کی ارادے اور قدرت کے بغیر ہوتا ہے, ایک ایسا عمل انسان کرتا ہے, بندہ کرتا ہے جو اس کے ارادے اور قدرت کے بغیر ہوتا ہے. ممکن ہے؟ کون سا؟ دل کی دھڑکن یا کانپنا، بخار کی وجہ سے کپ کپاٹ ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے انسان کانپتا ہے، کیا انسان چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے؟ کیا اس کانپنے پر قادر ہے؟ نہیں. دل کی دھڑپن پر قادر ہے؟ نہیں. تو یہ عمل جو ہے جیسا فرمایا فیکون صفت له ولا يكون فعلا. سبحان اللہ، یہ صفت تو ہے بندے کی، بغیر فعل کا صفت ہوتی ہے؟ یہ بغیر فعل کا صفت. مرتعش کون ہے؟ کانپنے والا انسان خود ہے کہ نہیں؟ لیکن کانپ ہو رہا ہے، کیا اس کا اپنا عمل ہے؟ نہیں. سبحان اللہ. اور دوسرے قسم کا فعل جو انسان کا اپنا کسب ہے، اپنا فعل ہے، جو اپنی مرضی سے اختیار سے کرتا ہے، جو اپنے ارادہ اور قدرت سے کرتا ہے، جسے کہتے ہیں حرکات الاختیاریہ، اختیاری حرکات اس کی. اور اللہ تعالیٰ خود بندے کو ایسے پیدا کیا ہے، فاعلا مختارا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس پر قادر ہے کہ انسان کو ایسے پیدا کرے، کوئی اور خالق نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا انکر سلف الجبر، سلف نے جبر کا انکار کیا کہ انسان مجبور نہیں ہے، کیونکہ جبر ایک عاجز سے ہوتا ہے. اور انسان عاجز ہے کیا؟ کوئی انسان کہتا ہے میں عاجز ہوں؟ سب کی قدرت ہے، کوئی انسان اس کے نفی نہیں کرتا، الا یہ کہ جو عاجز پیدا ہوا ہے یا جو عجز سے متصف ہے. لیکن قدرت والا انسان، جو عمل کے لائق، جو عمل کرنے والا انسان ہے، وہ کبھی بھی عاجز نہیں ہے. یا دوسری صورت ہے اکراہ کی، مجبور کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ یا تو جو عاجز ہوتا ہے، جو حرکت کے عمل کے لائق نہیں ہوتا، مجبور ہے کہ وہ کر نہیں سکتا. ایک اپاہج ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ مجبور ہے بیٹھنے پر، مجبور ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ عاجز ہے. دوسرا شخص مکرہ ہے، اکراہ کی حالت میں اسے کہا جائے تو نماز پڑھو گے میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، یہاں پر وہ مجبور ہے کہ نہیں؟ مجبور ہے، وہ نہیں نماز پڑھ سکتا. تو جبر کہ یہ طریقہ ہے. تو کیا عام انسان بھی مجبور ہے کیا، جس کو انہوں نے اختیار دیا ہے؟ اب جو نماز نہیں پڑھنے جاتا، کسی نے اس کے کن پٹے پسٹل رکھے کہا نماز مت پڑھو، جو مسلمان بے نمازی ہیں، کس نے نمازوں کو روکا ہے؟ ان کا اپنا اختیار ہے نماز نہ پڑھنا، یا کسی نے مجبور کیا نماز نہیں پڑھو؟ آپ یہاں پر جو لوگ آپ ساتھی ہیں، اپنے اختیار سے مجبوراً آئے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار کہاں ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آپ نے چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، آپ کی چاہت اس کے ماتحت ہے، اور پھر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، پھر آئے ہیں. اور جو نہیں چاہتا تھا آنے کے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ تعالی انما يعذب عبد على فعله الاختياري، اللہ تعالیٰ بندے کو جو سزا دیتا ہے اس کے اختیاری فعل کی وجہ سے دیتا ہے، جو بد فعلی وہ کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، اختیاری اس فعل کی سزا نہیں دیتا جو اس کے ذمے نہیں ہے، جو وہ کر ہی نہیں سکتا، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير اختيار مستقل بالفطر والعقول، اور جو فرق ہے سزا دینا ایک اختیاری عمل پہ اور غیر اختیاری عمل پہ، یہ مستقر ہے فطرت میں اور لوگوں کی عقلوں میں. سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایک اپاہج کو سزا دے اور کہے تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، تو قصوروار کون ہے، وہ جو اپاہج ہے یا سزا دینے والا؟ انسان عقل بھی اس کو جانتا ہے، فطرت بھی انسان اس کو جانتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو خالق جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ممکن ہے مجبور بھی کرے پھر سزا بھی دے؟ آخری غلط فہمی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فعل کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو اس کی سزا بھی دیتا ہے، یہ تو ظلم ہے. جیسا فرماتے ہیں کہتے اس بات کا مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ زہر کے کھانے کو پیدا کرنا، زہر کے کھانے کو پیدا کرنا اور پھر اس کے سبب سے موت کا واقع ہونا ظلم ہے. ایک شخص نے زہر کھایا ہے، نعوذ باللہ من الخضر، نعوذ باللہ، مثال ہے، اس کا یہ فعل جو اس نے کیا ہے خود مخلوق، فعل مخلوق ہے کہ نہیں؟ خیر اس کے ہاتھوں سے ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت بغیر ہوا؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہی ہوا ہے. تقدیر میں لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ لکھا تھا. مجبور کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں. تقدیر پھر کیوں لکھا گیا، کیسے لکھا گیا؟ علم کتابت سے پہلے ہے، اللہ پہلے جان سنے ایسا کرنا ہے, اس کو ایسی موت ہوئی. اچھا, تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا بھی کرتا ہے جو بدعمل کی سزا بھی دیتا ہے تو یہ ظلم ہے. تو اس کی مثال ایسے شخص فرماتا ہے, کوئی شخص یوں کہے کہ کوئی شخص زہر کے کھانے کو پیدا کرتا ہے, یعنی زہر کھاتا ہے, تو اسے سب جب موت اسے ہوتی ہے تو اس پر ظلم ہوتا ہے, مرا کیوں ہے, اس کی موت ظلم ہے, بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو پھر ٹھیک ہے نا, اسے اوپر ظلم کیا ہے نا, اس کی موت تو ظلم نہیں ہے نا, اس کو موت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا نا, تو کیا اس کی موت ظلم ہے اس کے اوپر؟ جیسا فرماتے ہیں, فکما ان هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبه ولا ظلم فيهما, جیسے کہ زہر کھانا موت کا سبب ہے, اسی طریقے سے اس بندے سے گناہ کروانا, جو گناہ وہ کر رہا ہے اس گناہ کی توفیق دینا کسی کا سبب ہے جو پہلا گناہ اس نے کیا تھا. واضح ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ظلم ہے تو پھر یہ بھی ظلم ہے, کہ اس کو موت کیوں دی ہے؟ جب یہ ظلم نہیں تو پھر یہ بھی ظلم نہیں ہے. اور آخر میں خلاصے کے طور پہ جیسا فرماتے ہیں کہ بندے کا اپنا فعل حقیقتاً, لیکن کیونکہ خود مخلوق اس کا فعل بھی مخلوق ہے, اور مفعول للہ تعالی وليس هو نفس فعل اللہ, فعل اللہ, ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. فعل ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, خالق ہے, مخلوق ہے, اور خلق ہے, خالق ہے, خلق ہے, مخلوق ہے, فاعل ہے, فعل ہے, مفعول ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, پیدا اس نے کیا ہے. یہ کام جو ہم کر رہے ہیں مفعول ہے, تو مفعول الگ چیز ہے, فاعل الگ چیز ہے, جو ان دونوں کو پیدا کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ چیز ہے. تو دونوں کو ایک ساتھ ملانا یہ ظلم ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے لوگوں یہاں بھی غلط فہمی لگی ہے, کوئی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے, تو فاعل اللہ تعالیٰ, فاعل اللہ تعالیٰ نہیں, فاعل انسان ہے, فعل اللہ نے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, انسان کو پیدا کیا, اس کے فعل کو پیدا کیا, فاعل کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فاعل ہوتا تو پھر وہ الواز باطل آتی کہ نہیں, کہ چور کون ہے, زانی کون ہے, تو لازم آتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر فعل کو اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن فاعل انسان خود ہے. تو فرق ہے خالق, خلق اور مخلوق میں, فاعل فعل اور مفعول میں, واللہ اعلم. اور اس لیے شیخ صاحب کہتے ہیں, کہ شیخ صاحب نے اپنے اس حق میں فرماتے ہیں کہ بندے کا عمل ثابت, وفعال العباد خلق اللہ وکسب من العباد, جو اللہ کے افعال ہیں, جو بندوں کے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں, اور بندوں کے کسب ہیں, یعنی حقیقتاً بندہ ہی کرتا ہے, لیکن خلق, خلق اللہ تعالیٰ کی ہے. تو فرق بین خالق الخلق والمخلوق, خلق اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن فعل کس کا ہے؟ بندے کا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.